بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور تفسیر آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے آیت نمبر 16 سے. مگر اس سے پہلے ایک سوال آیا تھا تو پہلے میں اس کا جواب دے دوں کہ یہاں پہ آیت نمبر 7 کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ یہاں پہ آیا ہے عاہدتم عند المسجد الحرام, عہد کیا تم نے مسجد حرام کے پاس. تو میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے, جس میں اور بھی کئی یعنی قبائل نے جو حلیف بنے تھے وہ بھی ایک طرح سے اس معاہدے کے اندر شامل ہی تھے کہ جو حلیف ہوگا اس کے اوپر بھی وہی پابندیاں ہوں گی. تو کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا, ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ یا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جائیں, مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں ہر قبیلہ, یا پھر قریش کی طرف ہو جائیں. اور ساری اس کی جو شکیں تھیں, کلازز تھے اس جو کانٹریکٹ تھا, وہ سب کے اوپر ہی اپلائی ہوتے تھے. تو یہ عند المسجد الحرام سوال یہ تھا کہ مسجد حرام کے پاس کیسے, یہ تو حدیبیہ میں آپ کہہ رہی ہیں اور مسجد حرام کے پاس کیسے. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کتاب ایک ہے, اس کا نام ہے ایٹلس آف دا قرآن, اردو میں بھی ہے ایٹلس القرآن, کہ اگر آپ یہ لے لیں گے تو آپ کو زیادہ بہتر پتہ چلے گا کہ حدیبیہ کہاں ہے, کس جگہ پہ یہ معاہدہ ہوا تھا. یہ اصل میں حرم میں مکہ کی ویسٹرن سائڈ پہ ہے, اور وہاں پہ جب ابراہیم علیہ السلام نے حدود مقرر کی تھی حرم کی, تو یہ ویسٹرن طرف جو حد تھی حدیبیہ پہ, یہاں پہ بھی ایک حد رکھی تھی انہوں نے, اور یہ قائم رہی حد اور آج تک قائم ہے. تو حدیبیہ مکے سے کوئی 10 مائلز پہ ہے, اور یہاں پہ کیا عند المسجد الحرام, مسجد حرام کے پاس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد حرام کے سائے میں بیٹھ کے وہ کوئی معاہدہ لکھ رہے تھے. پاس مطلب 10 مائلز بھی پاس ہی ہے, کیونکہ یہ حرم کی حد جہاں پہ ہے وہاں پہ حدیبیہ. اور اگر آپ اس میں جس کے پاس ایٹلس ہے یہ, تو اس میں اگر آپ صلح حدیبیہ دیکھ لیں گے تو یہاں پہ میپ بنا ہوا ہے باقاعدہ, اور جس میں مکہ مکرمہ ہے اور اس کی حد کے اوپر اس کی بالکل باؤنڈری لائن پہ حدیبیہ ہے. ایٹلس آف دا قرآن کے اندر جو پیج نمبر ہے وہ 407 ہے میرے پاس. تو اب آپ جب بھی آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہو, آپ کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے اگر آپ کے پاس یہ کتاب موجود ہو, پھر آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی. چلیں جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 16 سورۃ توبہ. ام حسبتم, کیا سمجھ رکھا ہے تم نے, ان تترکو, کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے. کس بات پہ چھوڑ دیے جاؤ گے, کس چیز پہ چھوڑ دیے جاؤ گے, کیا مراد ہے, یعنی کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم صرف کلمہ پڑھنے سے چھوڑ دیے جاؤ گے, تم صرف یہ کہو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس کے اوپر ہی بس تمہارے لیے کافی سمجھا جائے گا. ولما یعلم اللہ, اور ابھی تو, حالانکہ ابھی تو جانا ہی نہیں اللہ نے, اللہ نے جانا نہیں. ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے, یہاں پہ جاننے سے مراد ہے کہ یعنی ظاہر نہیں کر دیا اللہ تعالیٰ نے, سب کے اوپر ظاہر کر دینا, ورنہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ کا علم ہے. ابھی اللہ نے پرکھا ہی نہیں, اللہ نے ظاہر ہی نہیں کیا, کیونکہ انسان کو جزا یا سزا کس بنیاد پر ملے گی, اللہ کے علم کی بنیاد پہ نہیں, کہ اللہ کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ اس نے کافر رہنا تو اس لیے اس کو سزا دی جائے, اللہ کو تو پہلے ہی پتا کہ اس کے اندر ایمان ہے تو اس لیے اس کو جزا جنت دی جائے. نہیں, اس پہ کہ انسان جب وہ عمل کرتا ہے, جب وہ ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ علم کا مطلب اللہ کا جاننا اس طرح سے نہیں ہے جیسے ہم علم بولتے, بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کے اوپر ظاہر کر دے, یہ ایگزیکیوشن میں آ جائے, عمل میں آ جائے. اللہ نے کیا نہیں جانا ابھی تک, اللہ دینا جاہدو من کو, نمبر 1 ان کو, یہاں پہ نمبر 1 لکھ لیں تاکہ آپ کنفیوز نہیں ہو آیت میں. میں اب نمبرنگ آپ کو اس لیے کراتے تاکہ آیت جب بریک اپ ہو جائے گی نا تو آپ کو سمجھ نہیں آسان ہوگی. نمبر 1 ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے, ان کو تو اللہ نے ابھی جانچا ہی نہیں, کون لوگ ہیں جو جہاد کرنے والے ہیں. اور جہاد کا کیا مطلب ہوتا ہے, کیونکہ بار بار یہ لفظ آئے گا, پہلے بھی میں بتا چکی ہوں, جہد کا مطلب ہوتا ہے اٹموسٹ سٹرگل, بہت زیادہ کسی چیز کے اندر کوشش کرنا, محنت کرنا. اور اس کا یعنی اس کے بہت سارے سٹیجز ہیں, نفس کا بھی جہاد ہوتا ہے, زبان سے بھی انسان جہاد کرتا ہے، قلم سے بھی جہاد کرتا ہے، اپنے علم سے بھی جہاد کرتا ہے، اور پھر اس کا جو لاسٹ سٹیج ہے وہ کیا ہے، اپنی جان دے کر انسان اللہ کے راستے میں اس سٹرگل کو کا اٹ موسٹ جو پیک ہے وہ یہ ہے، جس کو ہم پھر قتال کہتے ہیں، لڑنا. اور یہ کس کس سے کیا جاتا ہے جہاد؟ انسان اپنے نفس سے بھی کرتا ہے، اپنے آپ سے بھی کرتا ہے، اپنے معاشرے سے بھی کرتا ہے، بعض دفعہ اپنے ہی گھر والوں سے بھی جہاد کرنا پڑتا ہے. اور بہت میں آفرین کہتی ہوں ان عورتوں پہ جن کے گھروں میں ان کے لیے کوئی سپورٹ نہیں ہے، بالکل سب ان کے اگینسٹ ہیں، لیکن وہ پھر بھی اللہ کے راستے میں واقعی جہاد کرنے والی، ان کے جہاد ان کے گھروں میں ہی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو جہاد کو ایک بالکل چھوٹی سی محدود سے اس میں نہیں بند کرتے کہ کوزے میں آپ نے بند کر دیا، یہ بہت یعنی وسیع لفظ ہے، اس میں ساری سٹرگل آ جاتی ہیں. جو بھی انسان اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے سٹرگل کرنا، سٹرگل تو خیر اب دیکھیں کافر بھی سٹرگل کر رہے ہیں، کوئی کوئی اور بھی اپنی جاب میں بہت سٹرگل کر رہا ہے، تو اس کو مجاہد نہیں کہیں گے. یہ جہاد کون سا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، چاہے وہ اپنے آپ پہ قائم کرنا ہو، اپنے گھر میں قائم کرنا ہو، اپنے معاشرے میں قائم کرنا، اپنے خاندان میں قائم کرنا ہو، یا اور یونیورسلی قائم کرنا ہو. تو یہ سارے سٹیجز ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو ابھی دیکھا ہی کہ تمہاری کوششیں کیا ہیں، تم نے کیا جہاد کیا ہے، تمہیں کیا سٹرگلز ہیں، وہ تو ابھی اللہ نے دیکھی ہی نہیں. وَلَمْ يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا. اور یہ اس کو بریکٹ میں کر کے کہیں نمبر ٹو. اور کیا نہیں دیکھا ابھی اللہ نے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ابھی دیکھا وَلَمْ يَتَّخِذُ، کہ نہیں انہوں نے بنایا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وَلَا رَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے سوا، وَلَا الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے سوا، وَلِيًّا، دلی دوست. اللہ نے ابھی یہ بھی نہیں دیکھا کہ کس نے اللہ، رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دوست نہیں بنایا، انہی کو صرف یعنی دوست بنایا، یہ تو اللہ نے ابھی چیک ہی نہیں کیا. یعنی دلی دوستیاں، دلی میلان، ان کے دل بدلے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ جب کسی کے اندر اللہ، رسول، ایمان، یہ اس کی محبت آ جاتی ہے، تو اس کی دوستیاں بھی کس کے ساتھ ہوں گی؟ دوستیوں کے بھی تو کرائیٹیریاز بدل جائیں گے نا، دوستیاں بھی تو ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی کہ جن جو اللہ سے شرک کرنے والے ہوں، جو اللہ تعالیٰ کے مخالف بولنے والے ہوں، جو اس دین کے خلاف ہوں، ان کے ساتھ تو نہیں دوستیاں رہ سکتی. یہاں پہ ولیجہ کون ہے؟ دلی دوست. عام کسی کے ساتھ ٹریڈنگ ریلیشن شپس، یا عام کسی کے ساتھ ہمسائیگی کا معاملہ، یا یہ ان کی نہیں بات ہو رہی. دلی دوست نہیں بنایا، یعنی کافروں کو دلی دوست نہیں بنایا، بلکہ دلی دوست اللہ، رسول اور ایمان والوں کو بنایا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ امتحان لیا ہی نہیں، یہ دو امتحان نہیں لیے. ایک، نمبر ون، کون ہے جو اس کے راستے میں سٹرگل کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، عملی کوشش کرتا ہے؟ تم سوچتے ایسے منہ سے بول کے ہی تم بیٹھ جاؤ گے. اور کون ہے جو دوست کس کو بناتا ہے، دلی دوست کس کو بناتا ہے؟ ان کے سوا کسی کو نہیں بناتا. کن کے سوا؟ یہ تین اینٹیٹیز یہاں پہ بتا دی، اللہ، رسول اور مومنوں کے سوا. ان کے سوا کسی کو نہیں دلی دوست بناتا. ظاہر ہے اس کو ایمان پیارا ہے، تو اس کو ایمان والے بھی پیارے ہیں. تو اس آیت سے ایک بات تو ہمیں بہت کلیئر سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالی ضرور آزمائش کرے گا. اور ہم پہلے بھی سورہ بقرہ میں بھی یہ پڑھ چکے ہیں کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ابھی تو اللہ تعالی نے تمہارے پر وہ حالات ہی نہیں لے کر آئے جو پچھلے لوگوں کے اوپر آئے تھے. ان کے تو بہت بہت بڑی مشکلات آئی تھی، مست ہوں دراؤ، اور ان کے اوپر تو مصیبتیں آئی تھی، تکلیف، مست ہوں الباسا و دراؤ و زلزلو، وہ ان کے اوپر تو اتنی مصیبتیں آئیں گی، وہ تو ہلا دیے گئے تھے. حتیٰ کہ انہوں نے کیا کہا تھا، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ وہ تو اتنے سخت ان کے اوپر ٹرائلز آئے تھے. آپ بھی یہی فرمایا گیا، اور آگے بھی ہم انشاءاللہ تعالی سورہ عنکبوت میں پڑھیں گے، وہاں پہ بھی یہی ہے کہ امتحان ہوگا. ایمان لانے والا جو کہتا نا میں ایمان لے آیا اللہ پر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے، اب ایمان کا امتحان بھی ہوگا. دعویٰ ہے اگر تمہارا، پتہ کیسے چلے گا؟ دیکھیں پریکٹیکل اس سے پتہ چلے گا نا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈالتا ہے, طرح طرح کے امتحانات بھیجتا ہے. اور ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم یہ ساری آیتیں پڑھ کے بھی جب ایمان کا امتحان آتا ہے تو ہم ڈگمگانے لگتے ہیں اور ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ وہ کسی کو ایسے نہیں چھوڑے گا, وہ امتحان ضرور لے گا. اور امتحان کوئی آپ کے عام حالات میں امتحان نہیں ہوتے کہ سب بس اچھا اچھا چل رہا ہے اور یہ میرا امتحان ہے. غیر معمولی حالات ہوں تب پتا چلے گا کہ کون ایمان والے ہیں. جب کوئی اسٹرگل کرنی پڑے, کون ہے جو اللہ کے راستے میں تب بھی اسٹرگل کرے گا؟ جب اس کو اپوز کرنے کے لیے, اس کی مخالفت کے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں, کون ہے جو پھر بھی ان سے ٹکرا جائے گا لیکن اپنا دین نہیں چھوڑے گا؟ کون ہے جو یہ نہیں کہے گا او مجھے تو جاب کا مسئلہ ہے, اب کیا کریں, اب تو حجاب اتارنا ہی پڑے گا ورنہ یہ تو مجھے جاب سے نکال دیں گے. نہیں, وہاں پہ بھی جہاد ہے, اسٹرگل. اللہ تعالیٰ اسی کا تو ٹیسٹ لے رہا ہے. کون ہے جو اپنی وفاداری اللہ کے ساتھ نبھاتا ہے اور کسی اور کو دوست نہیں بناتا اور اسٹرگل بھی اللہ کے راستے میں کرتا ہے اس کے دین پہ قائم رہنے کے لیے؟ یہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہا ہے ہر ایک کا. ان دونوں چیزوں میں امتحان ہو رہا ہے کہ دل کے حالات, ایک تو ظاہری حالات ہے نا, جہاد میں کیا ہے ظاہر پتہ چلے گا, سٹرگل تو ظاہر میں ہو رہی ہوتی ہے, اور ایک ہے دل کے میلانات, دل کے حالات, دل کی محبتیں کس کے ساتھ ہیں. تو یہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں. ایمان تو لے آئے ہو لیکن ٹارچر کے باوجود یا مخالفت کے باوجود کیا تم ایمان پہ قائم رہتے ہو؟ یہی ٹیسٹ ہوا تھا نا مسلمانوں کا مکہ میں, کتنا ٹارچر تھا, کتنا کچھ سننا پڑا تھا. ان کا یہی جہاد تھا اس وقت کہ انہوں نے برداشت کیا لیکن اللہ کے راستے سے نہیں ہٹے. پھر اللہ تعالیٰ وفاداری کا بھی امتحان لیتے ہیں. یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ دلی دوست بنایا ہوا, بیسٹ فرینڈ بنایا ہوا ایسے لوگوں کو جو مشرک ہیں, اور وہ کہے کہ ہاں نہیں میں تو ویسے بہت ایمان والا ہوں. کیونکہ اس زمانے میں کیا تھا کہ لوگوں کی اپنے قبائل کے ساتھ جو محبتیں اور رشتے داریاں اور یہ سب تھے, اب قبائل ان کے کافر ہو گئے, کافر ہی رہ گئے اور یہ مسلمان ہو گئے. تو اب یہ سارا جو آج آپ پڑھیں گے نا, محبتوں کے امتحان اور وفاداریوں کے امتحان, وہ سارے آج کے لیسن میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی وفاداری کس کے ساتھ ہے. تمہیں کلیئر ہونا ہے, واللہ خبیر بما تعملون, اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو, جو تم کوششیں کر رہے ہو یا جن کے ساتھ تمہاری ہمدردی ہیں, اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, اس کو خبر ہے ساری. دیکھیں, یاد رکھیں, جو انسان سچے دل سے اسلام میں داخل ہوتا ہے نا, پھر اس کے دل میں سب سے اونچا مقام اللہ کا, پھر اس کے رسول کا, پھر ایمان والوں کا ہوتا ہے. پھر وہ کسی کو بھیدی نہیں بناتا, ہمراز نہیں بناتا جو ایمان والا نہ ہو. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله, نہیں ہے مشرکین کے لیے کہ وہ آباد کریں اللہ کی مساجد کو. اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا مشرکوں کا کام نہیں ہے. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ مشرکین ہی تھے نا جو مسجد حرام کے خدمت گزار اپنے آپ کو کہتے تھے, متولی کہتے تھے, اس کی تعمیر کرنے والے بھی کہتے تھے, اور پھر اس کی دیکھ بھال کرنے والے بھی تھے, اس کی خدمت کرنے والے بھی تھے, اور اس کو ظاہر ہے آباد کرنے والے بھی تھے. میں نے آپ کو یامرو میں سارا ہی بتایا نا, تو آباد بھی وہی کرتے تھے. تو فرمایا کہ مشرکوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجد کو آباد کریں. کیوں, مشرک کا کام کیوں نہیں؟ اس لیے کہ شاہدین علی انفسہم بالکفر, وہ تو خود شہادت دے رہے ہیں اپنے نفسوں کے خلاف کفر کے ساتھ. یعنی اگر آپ کسی بھی مشرک کو پوچھیں کہ تم کس کی پوجا کرتے ہو, وہ کہتا ہے یہ بتوں کی, فلاں بت کی, فلاں اس کی پوجا کرتا ہوں, وہ اپنے کفر کی تو خود ہی گواہی دے رہے ہیں. وہ خود بتاتے ہیں کہ ہم فلاں فلاں کو سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے ساتھ ہے, ایک شریک ہے, تو وہ تو خود شہادت دیتے ہیں. ایسے لوگوں کا کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر کو آباد کریں. یہ اللہ کا گھر ہے, مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر. اور اللہ کے گھر کو وہی آباد کرے گا جو صرف ایک اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوگا. آگے یہ بات آ رہی ہے کہ کون آباد کرے گا. اگر یہاں پہ کہا جا رہا ہے کون نہیں آباد کر سکتا, مشرک نہیں آباد کر سکتا, لیکن جس کا گھر ہوتا ہے, اگر اس کے گھر کے اندر کوئی ایسا آ جائے جو اس کے گھر میں شراکت لے کر آئے کسی کی, تو کیا گھر والے کو یہ برداشت ہوگا؟ مثلا ایک گھر میں ایک عورت رہتی ہے, کوئی آ جائے اور چاہے کہ اس کی ایک شریک آ جائے اس کے ساتھ, اس کے اوپر ایک سوکن آ جائے, تو یہ جو گھر کی مالکن ہوگی کبھی برداشت کرے گی کہ میری سوکن کو میرے گھر میں لا کے بٹھا دیا جائے؟ یہی بات ہے کہ اللہ کی مسجدیں صرف اللہ کے ذکر کے لیے, کوئی بھی مسجد اس میں کسی اور کو بھی شرک کرنا, کسی اور کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہاں پہ بٹھا دینا اور اس کو وہ اختیارات دے دینا اور اس کا ذکر کرنا, یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے. وہ گھر والا ہی بتائے گا نا کہ میں نے اپنے گھر میں کس کو آنے دینا اور کس کو نہیں آنے دینا, اور کون یہاں پہ میرے گھر کو آباد کرنے والا ہوگا. اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہا ہے, انسان اپنے گھر میں شراکت برداشت نہیں کرتا. ایک مالکن گھر کی اپنے گھر میں ایک نہیں چاہے گی کہ کوئی میری سوکن آ جائے, تو اللہ تعالیٰ کیسے قبول کر سکتا ہے کہ وہ رب کائنات ہے اور اس کے گھر میں لا کے بتوں کو لگا دیا جائے, رکھ دیا جائے اور شرک کیا جائے؟ تو مشرکین خود شرکیہ کلمات سے بھی اپنے کفر کا جو ہے نا خود گواہی دیتے تھے. وہ جب تلبیہ پڑھتے تھے تو لبیک اللہم لبیک کہتے تھے, لیکن آگے کہتے تھے اللہ جس کو تو نے صرف اپنا خود ہی شریک بنا لیا وہ تو تیرا شریک ہے. 360 بت رکھے ہوئے تھے, 360 بت انہوں نے کعبے میں, اور سمجھتے تھے یہ ہم آبادی کر رہے ہیں کعبے کی, یہ کتنا آباد کیا ہوا ہم نے اس کو, کتنا ہجوم ہے یہاں پہ, دور دور سے لوگ آتے ہیں عمرہ حج کرنے, وہ بھی عمرہ کرتے تھے حج کرتے تھے اور تالیاں پیٹتے تھے سیٹیاں بجاتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں, یہ نہیں ہے مسجد کی آبادی, مشرکین کے ہاتھوں نہیں ہو سکتی. جو خود اللہ کا انکار کرے وہ اللہ کے گھر کو کیا آباد کرے گا؟ تو ایسے لوگ جو شرک کرتے ہیں وہ مسجد کے کام نہیں کر سکتے. اولئک حبطت اعمالہم, یہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال ضائع ہو گئے. کون سے اعمال؟ یہاں پہ کون سے اعمال کی بات ہے؟ جو نیک اعمال وہ کرتے ہیں, نیکی کے جو بڑے بڑے کام کرتے ہیں. اگر کفر شرک پہ کوئی ہے اور اس کے باوجود وہ نیکیوں کے کام کرتا ہے تو اس کے وہ تمام کام ضائع ہو جاتے ہیں. اللہ کو نہیں چاہیے. دیکھیں قبول کس نے کرنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے. اسی کے ساتھ تم شرک کر رہے ہو تو اس کو نہیں چاہیے, چاہے کتنے ہی سچے دل سے, اچھی نیت سے اور کتنے ہی خوبصورت کام کیوں نہ ہو. جب خالق کا حق ہی نہیں مانا کسی نے تو پھر باقی سوشل ورک کتنا بھی کوئی کر رہا ہو تو اس کا فائدہ نہیں ہے. مشرکین حج کرتے, اب حج ان کا ضائع, حاجیوں کی خدمت کرتے, مہمان نوازی کرتے, سب چیز ضائع. لبیک کہتے تھے, طواف کرتے تھے کعبے کا, ان سب ضائع ہو گیا ان کے شرک کی وجہ سے. شرک کتنی بری چیز ہے, عقیدے کی خرابی اعمال کو برباد کر دیتی ہے, نیکیوں کا اجر ضائع ہو جاتا ہے. ہمیں اسے یہاں پہ پتا چلتا ہے نا, شرک بھی اور بعض دوسرے اعمال بھی ایسے ہیں, حدیث میں بھی آتے ہیں, قرآن میں بھی کچھ اعمال کا ذکر ہے جن سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. تو انسان یہ نہ سمجھے کہ جب نیکیاں ہم کر لیتے تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہاں بڑے ہم نے کر لی. یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچا لینا, کوئی ایسا عمل نہ مجھ سے ہو جائے جس سے میری نیکی کی کرائی پہ پانی پھر جائے. مثلاً احسان جتا کے, مثلاً آگے ہم پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ایسی گستاخی کی ہو تو اس سے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. تو کئی اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے سے پچھلا سارا کیا کرایا غارت ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالی جس کے چاہے اعمال ضائع کرتے. تو بہت ڈرنا چاہیے ہفتے اعمال سے, نہ ہو ہم خوش ہوتے رہے اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسے انجام سے کہ قیامت کے دن دیکھیں تو وہاں پہ کوئی نیکی نہ ہو. اللہ معاف کرے. تو یہ ہفتے اعمال ہے، یہ کس وجہ سے، ان کا کس وجہ سے ہفتے اعمال ہو رہا ہے؟ شرک کی وجہ سے. شرک اتنی بری چیز ہے، اور اسی سے آپ یہ پھر بات کو بھی سمجھ لیں اچھی طرح، کہ بعض دفعہ بہت سارے لوگ اتنی بحث کرتے ہیں اس بات پہ کہ جی فلاں وہ تو اتنا، اس نے یتیم خانے کھلائے، اس نے ہسپتال بنوائے، وہ تو یعنی یتیموں کو لے کے پالتا ہے، اور وہ تو ایسے کرتا ہے، وہ دیکھو کتنا نائس ہے، اس نے سپانسر کیا ہوا اتنے آرفنز کو، اور فلاں کرتا ہے، اور یہ اتنا افریقہ جا کے چیریٹی ورک کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے. تو کیا ہو گیا، اگر شرکی تو کرتے ہیں نا، لیکن ہیں تو کافر، لیکن دیکھیں آپ مسلمانوں سے اچھے ہیں وہ، اس لیے کہ وہ تو یہ کرتے ہیں. نہیں، کوئی بھی کافر مسلمان سے اچھا نہیں ہو سکتا. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کا یہ عمل، یعنی اس کا اخلاق ہے، یا اس کا یہ عمل مسلمان کے اخلاق سے اچھا ہے، اس کا یہ عمل مسلمان کے، مگر اوور آل نہیں کہہ سکتے. دیکھو کتنے اچھے ہیں یہ، مسلمانوں سے تو اچھے ہی ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے. اس لیے کہ آپ کو پھر اندازہ ہی نہیں کہ شرک کتنی بری چیز. شرک تو وہ چیز ہے کہ جس نے، یعنی زہر ہے، سمجھ لیں زہر ہے، اس سے سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو اس لیے یہ کبھی بھی یہ صفائیاں نہیں پیش کریں کہ کتنے ہی اچھے آپ کو کسی کے عمل لگ رہا ہے، اگر ساتھ شرک ہے، شرک سارے اعمال کو برباد کر دے گا. اور پھر ایسے ہی سمجھ لیں، ایسے سمجھ لیں کہ کتنی بڑا آپ نمبر لکھ لیں، ملین ملین ٹریلین نمبر لکھ لیں، یہ ساری نیکیاں، اس کو صرف ایک زیرو سے ملٹی پلائی کر دیں. زیرو کیا ہے؟ شرک. صرف ایک زیرو سے ملٹی پلائی کریں، آنسر کیا آئے گا؟ زیرو. کتنی ساری نیکیاں ہوں، صرف ایک شرک کا زیرو ساتھ لگ گیا، اس سے ضرب کھا لی، سب ضائع. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ شرک سے محفوظ رکھے. یہ ایسا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا اگر اس کے ساتھ کوئی انسان دنیا سے چلا گیا تھا. وَفِ النَّارِ هُمْ فِيهِ هُمْ خَالِدُونَ، اور نار میں، آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نیکیاں تو ساری زیرو ہو گئی، اور شرک کی وجہ سے آگ کے اندر چلے گئے. آخرت میں دیکھو کیسے خالی ہاتھ رہ گئے. دنیا میں ہی ان کو جو بدلہ دینا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی دے دیتا. انما، بے شک، یعمرو، آباد کرتے ہیں، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو. کون کون آباد کرتے ہیں؟ یہ بھی دیکھ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ کون سے ہیں. پہلے بتا دیا گیا کون نہیں آباد کر سکتے، اب بتا دیا کون کر سکتے ہیں، کن کو اجازت ہے، کون لوگ ہوتے ہیں جو کرتے ہیں. نمبر ون، نمبر ون لکھیں، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لے کر آتا ہے وہ کرتا ہے مسجدوں کی آبادی، یہ اس کا کام ہے. کون کون سی آبادی میں نے بتایا؟ فزیکلی بھی اور مانوی طور پہ بھی، حصی بھی اور مانوی میں، یعنی مسجد کو چاہے تعمیر کرنا ہے، مسجد کی صفائی ہے، ستھرائی ہے، اس کی ضروریات کا خیال کرنا، مسجد کی حفاظت، جو بھی انتظامات اس کے کرنے ہیں نا، جو اس کی مینٹیننس ہے، وہ سب پھر یہ لوگ کرتے ہیں جن کی یہاں پہ بات ہو رہی. اور مانوی آبادی بھی کیا ہے؟ یعنی وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ اس کو اس طرح سے آباد کریں کہ وہاں پہ حاضری دیں، مسجد جائیں، وہاں پہ نماز پڑھیں، یہ بھی تو ایک آبادی ہے نا. اگر مسجد تو آپ نے بنا لی، جیسے آج ہم بنا لیتے ہیں، بڑی خوبصورت خوبصورت اور بہت عالیشان مسجدیں میں نے دیکھی، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ درس کے بعد جب ظہر کا ٹائم ہوتا تو پتہ چلتا تھا یہاں پہ تو نماز ہی نہیں ہوتی، اس لیے کوئی آنے والا ہی نہیں. سوچیں ذرا، یہ تو مسجد کی آبادی نہیں ہے. مسجد کی، مسجد کو آباد کرنا، یہ آج ہم دیکھیں گے بھی کہ کتنا بڑا اجر کا کام ہے. اور مسجد صرف تعمیر کرنے سے آباد نہیں ہو جاتی، اس میں حاضری سے آباد ہوتی ہے. بھلے آپ اتنی آرائشیں نہ کریں، زیبائشیں نہ کریں، وہ تو ویسے بھی پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اصل چیز ہے مسجد کو آباد کرنا، مسجد میں عبادت کی غرض سے آنا. ٹھیک ہے. اچھا، اور مسجد میں آباد کرنے میں مسجد کا ادب اور احترام بھی ہے، یعنی کہ بس آئے ہیں تو اب یہی ہمارا بڑا احسان ہو گیا، چاہے وہاں پہ دنیا کی اور باتیں کرتے رہیں، یا وہاں پہ بازار لگا کے بیٹھ جائیں، یا وہاں پہ کچھ اور کریں. نہیں، مسجد کی آبادی اس کے احترام میں بھی ہے. مسجد کے کیا احترام ہے؟ کون کرتا ہے مسجد کو آباد؟ جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے، سب سے پہلی شرط. اور اس کے بعد خیر اللہ پہ ایمان ہوگا ہی تو مسجد کو آباد کرنے کا بھی اس کو شوق ہوگا، مسجد بنانے کا بھی شوق ہوگا، اور اس کی آبادی کا بھی. والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر. جس کو آخرت کا دن یاد ہے وہ پھر ظاہری بات ہے اسی کے قدم مسجد کی طرف بھی اٹھتے ہیں. اقام الصلاح، اور قائم کریں جو نماز. نمبر 3 کیا ہے؟ جو نماز قائم کریں. ظاہر ہے جو بے نمازی ہے اس نے کیا مسجد آباد کرنی. وآت الزکاة، اور زکات ادا کرنے والے، زکات دینے والے، یہ بھی شرط ہے جو اپنا مال لگا سکے لوگوں کے لیے وہ بھی مسجد کو آباد کرنے والے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھنے والا ہو جائے، یعنی جو عقیدے میں بھی مسجد کو آباد کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ جو عقیدے میں بھی صحیح ہیں کہ اللہ پہ ایمان ہے اور آخرت پہ ایمان. اچھا کوئی آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ یہاں پہ عام والا رسول نہیں آیا، ہو سکتا ہے نا یہ سوال؟ تو یاد رکھیں کہ اللہ پر ایمان میں ہی رسول پر ایمان آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں یہ فرمایا بھی ہے. تو جو اللہ کو مانتا ہے تو ظاہر ہے اس کے رسول کو مانے گا، تو پھر یہ اللہ کو ماننا بھی ہے نا. یہ نہیں صرف کہہ سکتا کہ میں صرف اللہ کو مانتا رسول کو مانتا ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے بھی پوچھا تھا کہ تم جانتے ہو اللہ پر ایمان کیا چیز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے. آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان یہ ہے کہ آدمی دل سے اس کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تب اللہ پہ ایمان مکمل ہوتا ہے. صرف یہ کہہ دینا میں اللہ کو مانتا ہوں اس سے ایمان نہیں مکمل ہو جاتا، سمجھے؟ یعنی یہ پورا ہمارا کلمہ ہے نا، پہلا کلمہ. تو اللہ پر ایمان رسول پر ایمان ہے، اس میں وہ شامل ہو گیا. اچھا، اور نماز ادا کرتا ہے اور زکات ادا کرتا ہے، اور کیا؟ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور نہیں وہ ڈرے سوائے اللہ کی، کسی سے نہیں ڈرتا، کسی کی بڑائی اس کے دل میں نہیں. وہ کس کو بڑا مانتا ہے؟ یعنی اس کے دل کی حالت کیا، اس کے دل میں کس کا ڈر ہے؟ اللہ کا. خشیت، یعنی خشیت وہ ہے کہ اللہ کی عظمت اس کے دل میں ہے. اور یہ وہ ڈر نہیں ہے جیسے کہ آپ کسی سانپ بچھو وغیرہ سے ڈریں، زہریلے جانور سے ڈریں، وہ والا ڈر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عظمت ہے اس کے دل میں. جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ یہ اللہ کا ڈر جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے کسی کو مل جائے، تو یہی انسان کو برائیوں سے بھی روکتی اور نیکیوں میں دوڑاتی ہے. اور یہاں پہ کیا بتایا گیا؟ صرف یہی نہیں کہ اللہ کا ڈر، یہاں پہ کیا کہا گیا؟ وہ اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتا ہی نہیں، کسی سے نہیں ڈرتا. ایک تو طبعی ڈر ہوتا ہے نا جو طبیعت میں ہوتا ہے، کسی کو چوہے سے ڈر لگتا ہے، کسی کو کاکروچ سے لگتا ہے، وہ ایک طبیعت میں ہے، وہ والا نہیں ہے، وہ والا مراد نہیں ہے. بلکہ یعنی کسی اور کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتا. جیسے آپ کا ایک ڈر ہوتا ہے نا، ہائے وہ مجھے نکال دیں گے، جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ اگر میں حجاب لوں گی تو وہ مجھے نوکری سے فارغ کر دیں گے، تو آپ کس کا ڈر ہے؟ اس کمپنی کا یا باس کا؟ پھر ہم کبھی معاشرے سے ڈرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، پھر وہ کہیں گے یہ انہوں نے ایسی شادی کی ہے، یہ تو انہوں نے یہ کیا کیا. اچھا پھر لوگ کیا کہیں گے کہ انہوں نے اپنی ماں کے مرنے کے اوپر 40واں ہی نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کیا. یہ بھی ایک ڈر ہے نا، یہ والا ڈر، یعنی لوگوں کی، انسانوں کی عظمت اتنی دل کے اندر ہو کہ ان سے ڈریں. کبھی باس سے ڈر رہے ہیں، کبھی اس چیز سے ڈر رہے ہیں کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو فلاں جو مجھے فائدہ پہنچا رہا ہے، جو اس سے مجھے فائدہ مل رہا ہے، نفع مل رہا ہے، وہ نفع یعنی وہ مجھ سے واپس کر لے گا، یہ بھی ایک ڈر ہوتا ہے. یا میں نے اگر یہ کام کیا تو فلاں مجھے نقصان دے دے گا، یہ نوکری سے نکال دے گا، یا مجھے کچھ اور نقصان دے دے گا، یا مجھے اس ملک سے فارغ کر دیا جائے گا، یا لوگ مجھے میری طرف دیکھیں گے، یا لوگ مجھے میرے ہو سکتا ہے مجھے گالیاں دیں، یا میں جب باہر جاؤں گی، باہر نکلوں گی تو لوگ مجھے اس طرح دیکھیں گے، اور پتہ نہیں مجھے کیا نقصان کر دیں، اور پتہ نہیں مجھے پر کوئی حملہ نہ کر دے. اس طرح کے ڈر اس کے دل میں نہیں ہوتے، سبحان اللہ. ایسے ہوتے ہیں نا، کیونکہ بندہ روز سنتی ہوں لوگوں سے اس قسم کی باتیں، پھر کیا ہوگا, پھر ہم اگر ہم مسلمان ہیں ہم اس ملک میں اگر ہم نے پھر اس طرح کیا تو پھر یہ ہو جائے گا, پھر اگر ہم نے ایسے کر دیا, ہوتا کچھ بھی نہیں. لیکن ان کے دل میں ایسا ڈر ہوتا ہے انسانوں کا کہ اللہ سے زیادہ انسانوں کا ڈر ہوتا ہے. وہ مالک نفع نقصان کا اللہ کو نہیں سمجھتے, رزق دینے والا اللہ کو نہیں سمجھتے, وہ سمجھتے ہیں انسانوں کو. اسی لیے اتنا ان کا ڈر ہوتا ہے کہ ان کے ڈر کی وجہ سے وہ کئی کام کر رہے ہوتے یا کئی کام نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے کہے ہیں کہ کرو ان کو نہیں کرتے, یہ انسانوں کا ڈر ہے. تو نہیں, ایسا انسان یہ جو مسجدوں کو آباد کرنے والا ہے نا, اس کی خصوصیات بڑی پیاری ہیں. وہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا ہی نہیں. اچھا ایک اس کی اور بھی اگزامپل آپ کو بتا دوں. بعض لوگ اس لیے مسجد جانے سے ڈرتے ہیں کہ وہ دیکھیں وہ تو نوٹ کر رہے ہیں ہمارے نمبر, ہماری نمبر پلیٹ نوٹ کر لیں گے, پھر ان کو پتا چل جائے گا کہ کون کون مسجدوں میں یہ جو جمع ہو رہے ہیں نا یہ کون لوگ ہیں, تو پھر ہمارے ہم نظروں میں آ جائیں گے. واقعی آج تو یہ پریکٹیکلی ہو گیا نا, علم یخشا اللہ. واقعی جو مسجدوں آباد کرنے والے پھر اس کو ڈر نہیں کسی کا ہوتا, کوئی بھی دیکھے, کوئی بھی کچھ کہے, کوئی بھی کسی بھی نظروں میں آنے سے اس کو ڈر نہیں لگتا. وہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے ہی نہیں ہیں, سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فعسا, تب امید ہے اولئک یکونوا من المهتدین, کہ یہ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے. تب امید کی جا سکتی ہے, اس لیے کیوں یہ کہا کہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے, کیونکہ یہ جو لوگ مسجدوں میں جائیں گے تو مسجد کون سی جگہ ہے جہاں سے ہدایت ملتی ہے, انسان وہاں پہ اللہ کا ذکر سنتا ہے, اس کا دل نرم ہوتا ہے, اس کے دل کے اندر ہدایت کی بات جاتی ہے. تو پھر بھی یہ سارے کام کر کے بھی کوئی خود کو ہدایت یافتہ نہ سمجھے کہ یہ سب میں نے کر لیا تو بس ٹھیک ہے میں, یعنی اقامت صلات کے بعد بھی اور زکات دینے کے بعد بھی اور مجھے اور کسی کا ڈر نہیں ہے اور میں ایمان اللہ اور آخرت پہ رکھتا ہوں, اس کے بعد بھی وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو گیا. ہم تو اس پہ بس سمجھیں گے نا کہ ہم تو ہدایت مل گئی ہمیں. نہیں, یہ سب کر کے بھی خود کو بخشا بخشایا نہ سمجھنا, خود کو ہدایت یافتہ نہ سمجھنا, بلکہ یہ سارے کام کرنے کے بعد امید کی جا سکتی ہے کہ تمہیں ہدایت مل جائے, کہ تمہیں ایسی جگہ پہ جا رہے ہو جو ہدایت کا مرکز ہے, سینٹر ہے, وہاں پہ جاؤ گے تو امید ہے کہ تمہیں ہدایت مل جائے. اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب بھی عصا کا لفظ آتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو اس میں یقین کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً دے ہی دے گا پھر اس کو یہ چیز. تو یہاں پہ ہم نے بعض مسجدوں کو آباد کرنے کی بعض شرائط یا سمجھ لیں اس کا کرائیٹیریا دیکھا کہ کون لوگ ہیں, پانچ چیزیں دیکھیں کہ کون لوگ ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی خود گواہی دے دی کہ یہ ایمان والے ہی ہوتے ہیں جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں. ان کے ایمان اللہ اور آخرت پہ ہوتا ہے تبھی یہ مسجد کی آبادی کرنے والے ہوتے ہیں. کا مطلب ہے کہ کسی کافر کو, یعنی مسجد کی آبادی, کسی مشرق کو مسجد کا منتظم بنانا, اس کو یعنی مسجد کی تعمیر کے لیے وہ حصہ ڈالے, اپنا چندہ دے, ڈونیشن اسے لیا جائے, یہ ایمانی غیرت کے خلاف ہے. تو اس لیے نہیں ان سے لینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ مسجد کی حاضری کا پابند ہے, کیا پابند, ٹھیک ہے, یعنی پابند کا مطلب کیا ہے کہ ریگولرلی مسجد جاتا ہے, تو اس کے ایمان کی شہادت دو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ مسجدیں کون آباد کرے گا, جس کو اللہ پہ ایمان ہوگا. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص صبح شام مسجد میں حاضر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ایک درجہ تیار فرما دے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی ان مسجد والوں پر نظریں ڈال کر اپنا عذاب پوری قوم سے ہٹا لیتا ہے جو کہ مسجدوں کو آباد کرتی ہیں, ان کے اوپر نظریں ڈال کے اللہ تعالی پوری قوم پہ سے عذاب ہٹا لیتا ہے. کیونکہ حدیث میں اور بھی ایک وضاحت ہے کہ حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم ہے میں زمین والوں کو عذاب دینا چاہتا ہوں لیکن اپنے گھروں کے آباد کرنے والوں اور اپنے راستے میں آپس میں محبت رکھنے والوں اور صبح سحری کے وقت استغفار کرنے والوں پر نظریں ڈال کر اپنا عذاب ہٹا لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے پوری زمین والوں پہ عذاب ہٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو دنیا میں فتنہ و فساد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یعنی اس کا صبر ہے کہ وہ پھر بھی اس کو برداشت کرتا ہے۔ جب وہ عذاب دینا چاہتا ہے تو کون سی چیز اس کو روک لیتی ہے؟ کہ کچھ لوگ ابھی بھی ہیں جو اس کی مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، کچھ لوگ ابھی بھی ہیں جو اس کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے ہیں، کچھ لوگ ابھی بھی ہیں جو سحری کے وقت، خاص طور پہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا، سحری کے وقت استغفار کرنا، سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں، ان کے وہ دیکھ کے اللہ تعالی ہٹا دیتا ہے عذاب کو۔ اللہ اکبر۔ اصحاب رسول کا بیان ہے کہ مسجدیں زمین پر اللہ کا گھر ہے، جو ان میں داخل ہو اللہ کا حق ہے کہ وہ مسجدوں کا احترام کریں۔ اللہ کا یہ حق ہے کہ جب آپ مسجد میں جائیں، یہ اللہ کا حق ہے کہ آپ مسجد کو، مسجد کا احترام کریں۔ اور ہمارے مسجد کا کتنا احترام ہے کہ ہم جب مسجد جاتے ہیں اپنی، تو جو بھی اپنے گھر سے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، بالکل ہی ہٹے پرانے ہو گئے ہو، شہید ہونے والے ہوں قرآن پاک، وہ بالکل لے کے تو جا کے مسجد میں رکھاتے ہیں۔ جو فالتو کتابیں نہیں چاہیے وہ جا کے مسجد میں پھینکا، وہاں پہ تو کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے۔ پھر اسی طرح مسجد کے ٹوائلٹس کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں، اس کے باتھ روم کو کیسے یوز کرتے ہیں، اپنے گھر کو کتنا صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کے گھر کو۔ جب اصحاب رسول نے فرما دیا کہ مسجدیں اس زمین پہ اللہ کا گھر ہے، کہ ہم واقعی مسجد میں جاتے ہیں، تو اسی طرح کا ہمارا ذہن ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ کوئی ٹیشو پھینکا ہوا ہے، کہیں کھانا بچوں کو پکڑا دیا کہ یہ لوگ کھاتے رہو اور یہاں پہ گاربیج کرتے رہو اور اس کا کارپیٹ بھی ستیاناش کرتے رہو۔ تعمیر جو مسجد کی ہے نا، مسجد کی آبادی، اس کا مقصد یا مسجد کی تعمیر کا مقصد صرف اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، دین کی تعلیم حاصل کرنا، دینا، تعلیم لینا، یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تو یہاں پہ دین کی تعلیم دی جاتی تھی، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی، لوگ حلال حرام کے مسئلے بیان کرتے تھے، بعض نماز پڑھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، یہ ہے مقصد۔ صرف نماز پڑھنا بھی مقصد نہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ یہ نہیں آپ سمجھ سکتے کہ جو ہے نا صرف نماز ہی ہے اور باقی تعلیم نہ ہو، یہاں پہ کوئی کلاسیں نہ ہو، کوئی تعلیم کا انتظام نہ ہو، اس کے لیے نہیں مسجد۔ نہیں، مسجد کے دروازے ان سب کاموں کے لیے کھلے ہونے چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہی ہوتا تھا۔ مساجد، مساجد صرف مساجد نہیں تھی، وہ مدارس تھے۔ اصحاب صفہ کہاں پہ تعلیم لیتے تھے؟ یہیں پہ تو لیتے تھے۔ تو یہ مسجد کا مقصد ہونا چاہیے۔ اب جو مقصد آج ہم نے بنا لیے ہیں، وہاں پہ خریداریاں بھی ہو رہی ہیں، وہاں پہ اور گپ شپیں بھی ہو رہی ہیں، وہاں پہ اور کام بھی اس طرح کے ہو رہے ہیں، وہ نہیں ہے مسجد کا مقصد۔ صرف اللہ کی عبادت کرنا، یہ بھی دیکھ لیں، فرقہ واریت پھیلانا، یہ بھی مسجد کا مقصد نہیں ہے کہ یہاں سے لاؤڈ سپیکروں کے اوپر فرقے بازیوں کی بات ہو۔ صرف اللہ کا نام، فرقوں کا نام نہیں۔ اسی طرح گھروں میں بھی مسجد کے لیے یعنی نماز کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ مخصوص کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، تم میں سے کوئی شخص مسجد میں اپنی نماز ادا کر چکے تو کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھے، یعنی گھر میں بھی آپ کی نماز ہونی چاہیے۔ اس نماز کی وجہ سے فرمایا کہ گھر میں خیر و برکت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اس کو مسلم نے روایت کی ہے۔ تو نماز کی جگہ ہو، جو نماز کا، چاہے اگر آپ کے پاس زیادہ نہیں جگہ تو ایک کونا ہی بنا لیں نماز کا، نہیں ہے بہت کچھ جگہ تو ایک کمرہ ہونا چاہیے، اگر کمرہ نہیں ہے تو ایک کونا ہونا چاہیے۔ میں نے دیکھا جیسے خاص طور پہ اہل تشیع حضرات کے گھروں میں انہوں نے ایک امام بارگاہ سی چھوٹی سی ضرور بنائی ہوتی ہے اپنے گھروں۔ تو ہمیں اس طرح سے ایک نماز کی جگہ ہونی چاہیے۔ اس طرح یہ بھی ہے کہ مسجد کی تعمیر سادہ ہونی چاہیے، اس میں بہت زیادہ نقش و نگار، اور یہ کوئی پسندیدہ نہیں ہے، اس میں نقش و نگار کرنا یہود و نصارہ کو فالو کرنا ہے۔ یہ حدیث نے ابو داؤد कि तुम लोग मसाजिद में इस तरह नक्श व नगार करोगे जिस तरह यहूद और नसारा अपने इबादत खानों में किया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना किया, लेकिन हमारी उसके ऊपर जोर ज्यादा और मस्जिद की आबादी पे नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक लोग मसाजिद पे फखर ना करने लगेंगे कि हमारी तो मस्जिद ऐसी है और फलाने की तो मस्जिद ऐसी है और हमारी तो मस्जिद इतनी खूबसूरत और इतनी उसमें जेबो जीनत और आराइश और ये है, और एक मस्जिद के अंदर इतनी आराइश करने से बेहतर है दूसरी मस्जिद एक और बना ली जाए, इतने पैसा उस पर खर्च कर दिया जाए। हम देखते हैं कई जगह पे मस्जिद की तामीर के लिए इतनी मुश्किल हो रही होती है और दूसरी जगह उसी एक मस्जिद बना चुके हैं और उसी के ऊपर फूल बूटे बनाने के अंदर पैसा खर्च कर रहे हैं। और जो इंसान मस्जिद दुनिया में तामीर करेगा, अल्लाह का घर बनाएगा ना, अल्लाह ताला जन्नत में उससे बेहतर उसके लिए घर बनाते, ये है इसका अजर। और ये सदका जारिया का काम है जिसका सवाब मरने के बाद भी मिलता रहेगा, मरने के बाद भी इंसान का ये, क्योंकि ऐसा सदका है ना कि जो है जिस जो चलता रहेगा बाकी रहेगा जब तक मस्जिद जाहिर आबाद रहेगी, मस्जिद में लोग नमाज पढ़ते रहेंगे उस वक्त तक वो चलता रहेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद हर मुत्तकी शख्स का घर है, यानी मस्जिद से ऐसे मुत्तकी जो अगर वाकई अल्लाह से डरने वाला है ना तो उसको मस्जिद अपना घर लगती है। तो घर से आपको कितनी मोहब्बत होती है, घर में कितना दिल लगता है और घर के लिए आप कितना सफाई सुथराई का और उसका इंतजाम रखते हैं। क़यामत के दिन उस इंसान को अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा जिस दिन कोई साया नहीं होगा। जिन सात किस्म के लोगों को मिलेगा ना उनमें एक वो है जिसका दिल हर वक्त मस्जिद में ही अटका रहता है, उसका दिल हर वक्त एक नमाज के बाद उसको दूसरी नमाज का इंतजार होता है कि मैं कब मस्जिद जाऊंगा, उसको अल्लाह ताला के अर्श का साया मिलेगा। तो इसलिए मस्जिद को आबाद करने की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि जो कदम भी घर से इंसान वुजू करके मस्जिद में जाने के लिए जब नमाजी कदम उठाता है ना, हर कदम पे 10 नेकियां मिलती हैं उसको, हर कदम पे। और जब वो नमाज के इंतजार में मस्जिद में बैठा रहता है, फरिश्ते उसका नाम इबादत गुजारों में लिख लेते हैं, फरमाबरदारों में लिख लेते हैं, नमाजी में वो लिखा जाता है उस वक्त तक जितनी देर वो बैठा। और जो सुबह शाम मस्जिद में जाता है उसकी सुबह के वक्त आमद पे अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में मेजबानी तैयार करते हैं, और जब शाम को आता है तो शाम के वक्त भी जब वो मस्जिद में आए तो सुभान अल्लाह अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में मेजबानी तैयार करते हैं। और ये भी एक हदीस में है कि मस्जिद में जो बाजमात नमाज करने अदा करने के लिए जो हर कदम इंसान उठाता है एक गुना माफ होता है और एक नेकी लिखी जाती है। तो सोचे जो जिनको दूर से भी अगर आना पड़ता है, बहुत दूर भी मस्जिद है, तो उसके उतने ही गुना माफ हो गए और उतनी नेकियां मिल गई। समझ लें ऐसे ही है कि जैसे जितने दूर से आएगा उतने पैसे मिल गए। अगर हमें पता चलेगा हर माइल पे हमें वो $10 देंगे जब हम मस्जिद पहुंचेंगे, तो हम तो चाहेंगे कि दूर से ही जाएं ताकि हमें वो पैसे भी मिले उसके। तो लेकिन अफसोस है कि हम नहीं आज मस्जिदों को उस तरह आबाद करने वाले रह गए। अल्लाहु अकबर। तो ये भी एक हदीस में आता है, वक्त कम होता है इससे सारी हदीस नहीं आपके सामने रख सकती, लेकिन उसका जो खुलासा है वो बता देती हूँ कि जो नमाज के लिए पैदल मस्जिद की तरफ चल के जाता है और जो एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करता है और जो शदीद सर्दी में मुकम्मल वुजू करने वाला हमेशा भलाई पर जिंदा रहेगा और उसको खात्मा बिल खैर होगा और वो गुनाहों से इस तरह पाक हो जाएगा जिस तरह आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ। सोचे कितना बड़ा अजर है इसके लिए। तिर्मिज़ी में ये रिवायत है। तो अब सर्दी आने वाली है, अब उसमें हमें तो खैर सर्दी भी नहीं होती उस तरह से जैसे हमारे पास तो गर्म पानी के भी इंतजाम आते हैं, लेकिन उसमें भी मुकम्मल वुजू करना और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज को बोझ नहीं समझना, हाय अब फिर नमाज का टाइम हो गया, अब आ रही है ना सर्दी तो फिर हमें यही होगा कि अभी तो पड़ी थी अब फिर हो गया टाइम, नहीं इंतजार करना। अल्लाह ताला फखर फरमाते हैं ऐसे लोगों पे फरिश्तों के सामने, मेरे बंदों को देखो एक नमाज के बाद دوسری کا انتظار کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اب عورتوں کے لیے مسجد جانا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی ضروری ہے, ان کے لیے کوئی فرض ہے, ان کے لیے کوئی ضروری نہیں. اصل مردوں کا کام ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں. ہاں وہ کر جا سکتی ہیں مسجد میں, مگر صورت میں کہ جب فتنے کا ڈر نہ ہو, یعنی ان کی وجہ سے وہاں پہ کوئی فتنہ پیدا نہ ہو. اگر کوئی فتنہ پیدا ہو سکتا ہے تو پھر بہتر ہے گھر میں ہی پڑے, اور جب جائیں تو مکمل ساتر لباس پہن کے جائیں, خوشبو لگائے بغیر مسجد میں جائیں, اور مکمل اپنے پردے کے ساتھ جائیں. یہ نہیں کہ گھر میں تو پھر بھی گندے مندے بھی پہنے ہوئے کپڑے, تو مسجد کے لیے اسپیشلی اب تیاری کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مسجد جا رہے ہیں تو اچھی طرح ڈریس اپ ہو کے جائیں, کوئی پارٹی میں جیسے جا رہے, وہ نہیں ہے. اور خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں رمضان وغیرہ جمعۃ الوداع ہوتا ہے تو اتنی تیاری کے ساتھ جاتے ہیں نا مسجد کہ جیسے کوئی شادی پہ جا رہے. مسجد ایسے نہیں جاتی عورتیں. اچھا, اور کون کون سی چیزیں مسجد میں کرنا جائز ہے؟ ضرورت سے مسجد میں لیٹ بھی سکتے ہیں, مسافر ہے یا ضرورت مند ہے مسجد میں سو سکتا ہے, وہ بے وضو بھی مسجد میں داخل ہوا جا سکتا ہے. مسجد میں کھانا کھانا بھی جائز ہے, مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنا بھی جائز ہے, اور غیر مسلم بھی مسجد میں داخل ہو سکتا ہے. یہ آگے ہم پڑھیں گے مسجد حرام کے, مگر ابھی اور احکامات ہیں. اور کون سی چیزیں مسجد میں کرنا ممنوع ہے, پروہیبٹیڈ ہے؟ خرید و فروخت کرنا, ہم تو خرید و فروخت کے لیے مسجد میں ہی اسٹال لگاتے ہیں. اور گمشدہ چیز کا اعلان کرنا منع ہے, میری چیز گم ہو گئی ذرا مائک پہ اناؤنس کر دیں, نہیں. اس کے بارے میں تو خاص طور پہ ایک بدعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب کسی کو اپنی گمشدہ چیز کا مسجد میں اعلان کرتے دیکھو تو کہو اللہ تجھے کبھی واپس نہ دے. مسجد اس چیز کے لیے نہیں ہے. اور پھر کون سی بات, مسجد میں اونچی آواز سے باتیں کرنا بھی منع ہے, اونچی آواز میں اس طرح سے نہیں بات کی جائے. اور کہاں یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مسجدوں میں جھگڑے کھڑے ہو جائیں اور اونچی اونچی آواز میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, ویسے ہی اونچی آواز میں نہیں بات کر سکتے. اور اسی طرح مسجد میں کوئی معمولی سی بھی تکلیف پہنچانا کسی کو منع ہے, ذرا سی بھی نہیں تکلیف پہنچا سکتے. تیر لے کے جانا بھی اس لیے مسجد میں منع کیا گیا کہ کہیں اس کی نوک کسی کو نہ لگ جائے. اور مسجد میں جانے کے بعد کوئی جگہ لوگوں کو کہنا کہ اس جگہ پہ سے اٹھو, یہ میری جگہ ہے, یہ میرے لیے جگہ فکسڈ ہے, یہ نہیں آپ کر سکتے, یا لوگوں کو تنگ کر کے کسی جگہ پہ بیٹھنا. مسجد میں تھوکنا بھی منع ہے, مسجد میں شیر گوئی کرنا بھی منع ہے, مسجد میں دنیا داری کی باتیں کرنا بھی منع ہے, مسجد میں ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کے بیٹھنا بھی منع ہے. یاد رکھیں گے ہم ایک سے ایک ہاتھ میں ڈال کے بیٹھے کیونکہ یہ ریلیکسیشن کی پوزیشن ہوتی ہے نا اس لیے. اور مسجد میں جب داخل ہونے کے بعد بالکل اطمینان اور وقار کے ساتھ نماز میں شریک ہونا چاہیے, بھاگ کے آنا وہ بھی منع ہے. ٹھیک ہے, یہ کچھ مسجد کے مسائل تھے. کیونکہ ہمارا جانا ہوتا ہے مسجد میں تو اس لیے ہم ان مسائل کو اگر ذہن میں رکھتے ہوئے مسجد جائیں گے تو انشاءاللہ بہترین طور پہ اجر پا سکیں گے. اب آگے کی جو آیات ہیں ان کے بارے میں, آیت نمبر 19 سے 22 تک ایک خاص واقعہ آتا ہے. واقعہ پہلے سن لیں تاکہ آپ کو وہ آیات صحیح سے سمجھ آ جائیں. آخر یہ ہے کہ دیکھیں, ایک تو بات یہ سمجھ لیں کہ مشرکین مکہ مسلمانوں کے مقابلے میں اس بات پہ بڑا فخر کرتے تھے کہ جی ہم مسجد حرام کی آبادی کرتے ہیں, ہم حاجیوں کو پانی پلانے کا انتظام کرتے ہیں, اس سے بڑھ کے بھی بھلا کوئی نیکی ہو سکتی؟ اسلام لانے سے پہلے حضرت عباس کو, آپ کو پتا ہے نا, بتایا تھا میں نے غزوہ بدر میں وہ اریسٹ ہو گئے تھے اور مسلمانوں کی قید میں تھے, تو ان کے جو مسلمان ان کے جو رشتے دار تھے ان کو اس بات پہ ملامت کرتے تھے کہ آپ ایمان سے محروم ہیں. تو وہ بھی یہی بات کہتے تھے کہ تم لوگ ایمان کو اور ہجرت کو بہت بڑی فضیلت سمجھتے ہو, لیکن ہمیں دیکھو, ہم مسجد حرام کی عمارت یعنی اس کو آباد کرنے والے ہیں, حاجیوں کو پانی پلانے والے ہیں, ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں, اتنی اتنی ہم خدمات انجام. دیکھیں نا, یہ آج تک بھی ایک بہت پریسٹیجیس چیز ہے, بہت آنریبل چیز ہے. ظاہر ہے کعبہ کی متولیت, یعنی متولیت کا مطلب ہے وہاں کی خدمت, یہ بہت ایک آنریبل کام ہے, تو اس زمانے میں بھی بہت تھا. तो वो कहते थे कि मतलब तुम इस चीज को बहुत बड़ी बात समझते हो, देखो अब हम ही देखो कि हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो इस पर ये आयते नाज़िल हुई। ठीक है, मुस्तफा अब्दुल रज़ाक में एक और बात है कि हज़रत अब्बास के मुसलमान होने वो जाने के बाद, एक और भी ये वाक्या ये भी सुन ले, उनके मुसलमान होने जाने के बाद तलहा बिन शैबा और अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अली इनकी आपस में बातचीत हो रही थी। तलहा ने कहा मुझे वो फजीलत हासिल है जो तुम में से किसी को हासिल नहीं कि बैतुल्लाह की चाबी मेरे हाथ में, अगर मैं चाहूँ तो बैतुल्लाह के अंदर जाकर रात गुजार सकता हूँ। हजरत अब्बास ने फरमाया मैं हाजियों को पानी पिलाने का मुंतजिम हूँ, ये इनकी इनका ये उसके इंचार्ज थे, और मस्जिद हराम में मेरे इख्तियार आते हैं। हजरत अली ने फरमाया मेरी समझ में नहीं आता कि आप हजरात किस चीज पे फख्र कर रहे हैं, मेरा हाल तो यह है कि मैंने सब लोगों से 6 महीने पहले बैतुल्लाह की तरफ नमाज पढ़नी शुरू कर दी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद में शरीक हुआ था, इस पे ये आयत नाज़िल हुई। यानी बता दिया गया कि कोई अमल कितना ही अफजल हो, कितना ही बड़ा हो, ईमान के बगैर अल्लाह के नजदीक किसी अमल की कोई कीमत नहीं। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात कि यानी अगर ईमान भी है तो ईमान के बाद भी कैटेगरीज है नेक आमाल की भी, यानी नेक आमाल भी सब एक लेवल के नहीं है, डिफरेंट लेवल्स पे हैं, और उसमें कौन सा टॉप पे है और कौन सा नीचे हम खुद नहीं इसको डिफाइन कर सकते कि मैं कहूँ जी ये सबको लोगों को कुरान पढ़ाना ये बहुत बड़ा काम है और ये जो मैं कर रही हूँ ये सबसे बड़ा है, और उनका काम क्या वो तो बहुत छोटा काम है वो तो ऐसे है, ये नहीं हम कर सकते। या कोई कहे सोशल वर्क करना, लोगों की इसको चीजें बताना और करना ये बड़ा काम है, आप लोग क्या बैठे कुरान पढ़ते रहते हैं और क्लासिंग करते रहते हैं और बस ये कहते रहते हैं कि ये सीख लो और ये सीख लो और बस सीखने में ही लगे हुए, कोई सोशल वर्क करें तो फिर बात है, तो ये कोई इंसान नहीं डिफाइन कर सकता, ये अल्लाह ताला बता सकता है कौन सा लेवल किस अमल का है। एक दिन देखे जुमे के दिन मस्जिद नबी में चंद हजरात सहाबा के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर के पास जमा थे, तो उनमें से एक आदमी ने कहा इस्लाम और ईमान के बाद मेरे नजदीक तो हाजियों को पानी पिलाने से बढ़ के तो कोई अमल है ही नहीं। जाहिर है पानी पिलाना बहुत बड़ा सवाब है, प्यासे को पानी पिलाना, और वो हाजियों को, हाजी जो अल्लाह के मेहमान है उनको पानी पिलाना कितनी बड़ी नेकी है, वाकई बहुत बड़ी नेकी है, लेकिन अब वो कोई बंदा कह रहा है कि इससे बढ़ के तो कोई नेकी है ही नहीं और मुझे इसके मुकाबले में किसी दूसरे अमल की तो परवाह ही नहीं है। एक दूसरे ने कहा, दूसरे कोई साहब बैठे हुए थे, उन्होंने जवाब में कहा नहीं अल्लाह के रास्ते में जिहाद सबसे बड़ा अमल है। इन दोनों में बहस होने लगी, हजरत उमर ने दोनों को डांट दिया कि मिंबर नबी के पास ये शोर ना करो, मुनासिब बात यह कि जुमे की नमाज पढ़ने के बाद ये बात खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेना। इस तजवीज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया गया, उस पर यह आयत नाज़िल हुई। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। अब ये इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज ना होगा कि इसलिए कि हो सकता है कि पहले भी आयतें नाजिल हुई हों, जिस वक्त मुशरिकीन फखर करते थे, हजरत अब्बास जब मुशरिक थे तो उस वक्त वो फखर करते थे कि ये जी ये वाला काम ज्यादा अच्छा है और बजाय तुम लोगों के ईमान लाने के, और ये भी हो सकता है कि उसके बाद दोबारा ये आयतें नाजिल हुई हों जब ये मुसलमान आपस में कह रहे हैं कि ये अमल और वो अमल कैसा है और ये अमल इससे ज्यादा है और वो अमल इससे ज्यादा है। ठीक है, तो क्या बताया गया यहाँ पे, अजाल तुम क्या बना लिया तुमने शिकायत अल हाजी पानी पिलाना हाजियों को व इमारत और आबाद करना अल मस्जिद अल हराम मस्जिद हराम को, क्या तुमने ये दो काम जो है, कौन से दो काम, हाजियों को पानी पिलाना और मस्जिद हराम को आबाद करना, इन दो कामों को उसकी तरह समझ लिया कमन उस शख्स की माने जो आमना बिल्लाह ईमान लाया अल्लाह पर वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पर व जिहादा फी सबीलिल्लाह और जिहाद करे अल्लाह के रास्ते में। एक तरफ क्या है, ये दो काम है, एक तराजू में समझ लें दो काम रख लिए, सुभान अल्लाह हाजियों को पानी पिलाना और मस्जिद हराम बैतुल्लाह खाना काबा को आबाद करना बहुत बड़ा फजीलत का काम है। आज भी लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि हम वहाँ पे जाएं और बस हम खाना काबा की सफाइयां करते रहें और वहीं पे रह जाएं और फिर बस वहीं पे हम अपनी जिंदगी वक्फ कर दें। ठीक है, तो ये दो काम एक तरफ, और दूसरी तरफ ईमान अल्लाह पे آخرت کے دن پہ. اور اگین وہی بات آ گئی جو میں نے ابھی آپ کو سمجھائی تھی, جہاد اللہ کے راستے میں. یہ تین کام دوسری طرح اللہ تعالیٰ نے کہا لا یستغون عند اللہ, یہ برابر نہیں ہے. یعنی یہ دو کام ایک طرف آپ نے ترازو میں رکھے نا اور تین کام دوسری طرف رکھ لیں, یہ برابر نہیں ہے, یہ ایکول نہیں ہے. نمبر ون, کیوں نہیں ایکول؟ سب سے پہلی تو آپ یہ بات سمجھ لیں, اگر کوئی مشرک یہ کہتا ہے کہ بھائی میں مسجد حرام کی آبادی کرتا ہوں اور ان کو پانی پلاتا ہوں, تو بات تو یہ تو سمپل بات ہے نا, سب کو سمجھ آ گئی کہ شرک کے ساتھ تو کوئی کتنا ہی بڑا کام کر رہا ہو وہ قبول ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, مشرک چاہے حاجیوں کو پانی پلا لے, تو چاہے یتیموں کی پرورش کر لے, تو چاہے ایون خانہ کعبہ کو آباد کرنے والا ہو, ایون وہ بھی قابل قبول نہیں. اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی؟ پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں نہیں فلاں وہ اس کا کیا بنے گا, ان کی ہمیں آخرت کی اتنی فکر ہوتی ہے نا, جو مشرک ہیں اور وہ نیکی کے چیریٹی ورک کرتے ہیں, ان کی تو انتہا اپنے سے زیادہ ہمیں ہر وقت ان کی فکر رہتی ہے کہ وہ کسی طرح ہم ان کو جنت تک پہنچا دے. تو اس کی نہ آپ فکر کریں زیادہ, اپنی فکر کریں. ٹھیک ہے, جو شرک ہے اس کے ساتھ نہیں ہے کوئی کام چلے گا, چاہے وہ اتنا بڑا کام بھی ہو, مسجد حرام کی آبادی تک کا کام ہو, تعمیر بھی کر رہے ہیں اور پھر اس کو آباد کر رہے ہیں اور اس کی صفائی ستھرائی کا خیال ہے, اس کی نگہداشت کر رہے ہیں, دن رات خود کو وقف کیا ہوا ہے اور مہمان نوازیاں ہو رہی ہیں حاجیوں کی, کتنا بڑا کام ہے. وہ بھی تو اللہ کا ہی گھر ہے نا, کوئی اپنے مندر کو تو نہیں آباد کر رہے ہیں, اللہ کے گھر کو آباد کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, وہ ایکول نہیں ہو سکتے اس کے جو ایمان لائے اور اللہ پر اور آخرت پر اور جہاد کرے. ٹھیک ہے, اب دوسری طرف دیکھتے ہیں. اب اگر کوئی ایمان لے آیا ہوا, اس کے بعد کوئی یہ کام کر رہا ہے, اب بھی دو چیزیں ایک طرف رکھیں اور تین کے دوسری طرف رکھیں, تو بھی بتا دیا گیا کہ ایمان اور جہاد کا درجہ, یہ غور سے سنیں, ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کا درجہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے اور حاجیوں کو پانی پلانے سے بھی بہت زیادہ ہے. سمجھ آئی؟ جو مسلمان ایمان میں بڑھ جائے اور جہاد میں بڑھ جائے وہ ان مسلمانوں سے افضل ہے جو جہاد نہیں کرتے. صرف مسجد حرام کی خیر, ایمان تو ان میں بھی ہے نا, اب ہم مسلمانوں کی بات کریں جو جہاد میں نہیں شرکت کرتے, صرف مسجد حرام کی تعمیر کر رہے ہیں, حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں, ان سے زیادہ افضل ہیں جو جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں. اب اس آیت کو سن کے اب ہم ہر وقت یہ جو روتے رہنا, ہائے ہم تو وہاں پہ جا نہیں سکے, اگر وہاں پہ چلے جاتے تو پھر ہم وہاں پہ رہتے ہوتے تو پھر کتنا اچھا تھا, پھر ہم نے یہ کرنا تھا, پھر ہم نے وہ کرنا تھا, پھر میں تو لوگوں کو حاجیوں کی خدمت کرتی رہتی, پھر میں نے تو اتنی مفت وہاں پہ صفائی کرنی تھی, میں نے یہ کرنا. یہ آپ چیزیں چھوڑ کے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, لا یستوون عند اللہ, یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے. آپ یہاں پہ بیٹھ کے بھی ایمان میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لے سکتے ہیں, یعنی مجاہد کا درجہ بڑا ہے. ایمان والے تو وہ بھی ہیں, ایمان باللہ اور یوم آخرت, ایمان تو ان کا بھی ہے جو حاجیوں کو پانی پلانے, کیونکہ آپ مسلمانوں کی ساروں کی بات کر رہے ہیں, اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں, جیسے ایک آدمی نے یہ کہا کہ بھئی کون سی چیز افضل ہے. لیکن وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں کر رہے, اللہ کے راستے میں جو سٹرگل ہے وہ نہیں کر رہے. اور اللہ کے راستے میں سٹرگل کس کس راستے میں ہے؟ اب ایک تو یہی نہیں ہمیں کانسیپٹ کلیئر ہوتا نا. اب دیکھیں, اگر ہمیں جہاد کا مطلب نہیں پتا ہوگا نا, ہم دوسروں کو نہیں سمجھا سکتے. اور آج آپ کو غیر مسلم سب سے زیادہ جو کوشچن کریں گے وہ یہی ہوگا, بس جہاد, ان کو تو یہ بات پتا ہے. مجھے بھی ایک دفعہ کسی نے پوچھا, میں کسی آفس میں گئی تو انہوں نے کہا کہ اب اس نے دیکھ لیا یہ حال حلیہ سے مسلمان لگتی ہے, واٹ جہاد کین یو ٹیل اف یو ڈونٹ مائنڈ. میں نے کہا نہیں, اس میں کیا بات ہے؟ تو میں اس کو بتایا, یعنی وہ بھی سوچتے کہ کی کیا چیز ہے بھائی, اتنا نام اس کا لیا جاتا ہے. تو آپ کو تو پہلے سمجھ ہونی چاہیے نا جہاد کیا ہے. قتال ایک الگ ورڈ ہے, آپ سوچیں, اگر قتال کہنا ہوتا تو یہاں پر قتال فی سبیل اللہ آ سکتا تھا یا نہیں؟ کہا گیا جہاد فی سبیل اللہ. اسی سے ہم سب سے زیادہ غافل ہیں, کیونکہ آج ہمارے بھی کانسیپٹ کیا ہیں. اب نیکی کا اگر کانسیپٹ ہم سے پوچھا جائے تو ہمارا کیا ہوگا؟ بس ہم کھانا کھلا دیں, کہیں لنگر کھلوا دیں, وہاں پہ مسجدوں میں کھانے بھجوا دیں, یتیم خانے میں بھجوا دیں, کسی مدرسے میں دیکھ بھجوا دیں, और मस्जिद तामीर कर दी, चलो जी मस्जिद की आराइश कर दी, उसको साफ सुथरा कर लिया जी, मैं बड़ी ही नेकी कर रही हूँ। जिहाद फी सबील अल्लाह, उसका कोई पता ही नहीं, वो तो है भी क्या चीज ये भी नहीं पता। जिहाद फी सबील अल्लाह, जिहाद उसमें अपने नफ्स से जिहाद सबसे पहले शुरू होता है, अपने आप से। जब आपका जी नहीं चाहता अल्लाह की फरमा बरदारी करने का, अपने नफ्स को लगाम दे के, लगामे इसकी खींच के, और फिर अपने आप को अल्लाह के हुक्मों का पाबंद करना, ये जिहाद है अपने नफ्स से। अब छोटा सा एक जिहाद बता देती हूँ। सुबह आपका दिल नहीं चाहता जी मैं फजर पे उठूं, वो जब आप अपने उसको नफ्स कह रहा है नहीं मैंने अभी सोना, आप अपनी बागें खींच के जब अपने आप को उठाते हैं, ये जिहाद ही तो है। तो ये जिहाद की मुख्तलिफ सूरतें हैं, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी, और जिंदगी में बेशुमार ऐसे मरहले हैं जिनमें इंसान को जिहाद करना पड़ता है, जिसमें इंसान को स्ट्रगल करनी पड़ती है अल्लाह ताला के दीन पे चलने के लिए। और आज आप कौन आप में से नहीं जानता कि अल्लाह के दीन के एक एक हुक्म को मानने के लिए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ रही है। जैसे मैंने आपको कहा माशरती सदा पे तो करनी पड़ रही है, सोसाइटी में तो आपको बड़ी बातें भी सुननी पड़ती हैं, बड़ी बहुत बहुत कुछ आपको सहना भी पड़ता है, अपने घरों से ऐसे रवैये आपको मिलते हैं, ऐसे एटीट्यूड्स मिलते हैं कि आपको आप उस वक्त परेशान हो जाते हैं। उस वक्त जिहाद यही है कि मैंने अल्लाह का रास्ता नहीं छोड़ना, चाहे तुम जो भी कहते रहो, दैट्स जिहाद। उस वक्त जमे रहना वो जिहाद है, जैसे मैंने आपको मक्की दौर का बताया। तो जिहाद में अल्लाह के रास्ते में ये तो आपका अपने माशरे या उसके अपने लिए, इसके अलावा अल्लाह की नाफरमानी जहां हो रही है, बुराइयां जहां हो रही हैं, उनके खिलाफ भी जिहाद होता है। आज कितनी बुराई है आम, और मैं अगर नाम नहीं इस वक्त में ले सकती, आप सबको पता है कौन कौन सी बुराइयां माशरे के अंदर, उनके खिलाफ भी आवाज उठाना ये भी जिहाद ही तो है। उनके खिलाफ कलम उठा के उनके खिलाफ लिखना ये भी तो जिहाद है। डिबेट करना इसके ऊपर ये भी तो जिहाद है। अवेयरनेस लोगों को दिलाना इस चीज की ये भी तो जिहाद है। इसी तरह माशरे में अगर गुर्बत है, जिहालत है, बेदीनी है, आज कितने लोग अल्लाह से दूर हो गए, अल्लाह को भुला चुके, उनको अल्लाह की तरफ बुलाना ये जिहाद ही तो है। वो आपको ताने भी सुनाएंगे, आपको बातें भी सुनाएंगे, और देखो कल वो आई और आज इतनी मुलानी बन के और ये हो गई है, और कभी आपको मुलानी कहेंगे और कभी कुछ कहेंगे। तो उस वक्त उनकी बातों को सह के फिर भी अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करते रहना ये भी तो जिहाद है। अल्लाह की तरफ बुलाना ये भी तो जिहाद है। सारी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगें तो नहीं लड़ी थी, लेकिन ये जिहाद सारी जिंदगी किया था, पूरी जिंदगी स्ट्रगल करना अपने आप को नेकी पे चलाने के लिए, बुराइयों से खुद को रोकने के लिए। इंसान से बुराई हो जाती है, फिर अब कितनी दफा ये क्वेश्चन भी आता है कि अभी तक हम स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी तक हम सीधे नहीं हो रहे, अभी तक हम ये चीज छोड़ना चाह रहे हैं, ये नहीं। लेकिन ये स्ट्रगल ही तो जिहाद है कि आपसे फिर गलती होगी, फिर उठो, फिर ठीक करो अपने आप को, फिर चलो, फिर गिर जाओगे, फिर उठो, फिर चलो। ये सारी जिंदगी की एक स्ट्रगल, ये जिहाद ही तो है अपने नफ्स से। तो नफ्स से भी करना पड़ेगा, बाहर भी करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि आप लोगों के गिरेमान पकड़ के उनसे लड़ रहे हैं, ये जी मैं जिहाद कर रहा हूं, ये जिहाद नहीं है। जिहाद का मकसद क्या है? अल्लाह का कलमा बुलंद करना फी सबीलिल्लाह है ना। ये उसके लिए जिस जिस तरीके से भी आप कर सकते हो, माशरे से नाइंसाफियां खत्म करना, जुल्म को खत्म करना, जुल्म के खिलाफ भी जिहाद होता है। जुल्म कितना हो रहा है आज, वो इन चीजों का पता ही नहीं। अब हम मस्जिद में लगे हैं जी, बड़ी है मस्जिद में बैठ के भाई अल्लाह अल्लाह करना वो फिर भी आसान है। मस्जिद की सफाई कर देना, वहां पे वैक्यूम चला देना, ये आसान है। जिहाद करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसका दर्जा ज्यादा ऊपर है, इसलिए ये बराबर नहीं हो सकते। लोगों से बातें सुनना, उनकी तेवरी चढ़ी हुई और वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और वो आपको मुख्तलिफ टाइटल्स दे रहे हैं, तुम क्या ये बन गई, तुम क्या वो बन गई, तुम क्या ऐसे अपने भी दे रहे हैं, और बाहर वालों से और ही आपको सुननी पड़ रही है। ये सब तो जिहाद है कि जब आप खड़े रहते हैं, ये बात हमें भूल जाती है, फिर हम जरा सी बात पे घबरा जाते हैं, हाय उसने ऐसे कह दिया, हाय ये ऐसे हो गया। तो फिर जिहाद क्या है भाई? औरत का जिहाद तो यही है ना, औरतें तलवारें लेकर ना उस जमाने में इस तरह से लड़ी थी कि वो जंगों में चली जाए, ना आज है। आज तो पेड आर्मीज है, आज तो ऐसे है ही नहीं कि आम लोग उठे और चले जाए। तो फिर आपका जिहाद क्या था? तो आप इस आयत के उससे ही निकल गए, जबकि हमें जिहाद की सारी डेफिनेशन अहदीस से पता चलती है। हम कितनी जद्दोजहद करते हैं बुराई के खिलाफ, पहले तो हम खुद ही नहीं उठ पाते। नहीं, जब सारी दुनिया अच्छी हो जाएगी ना, जब सब ये करने लगेंगे तब मैं भी कर लूंगा, सब अबाए पहन लेंगे तो मैं भी पहन लूंगा। अबे भाई फिर जिहाद क्या हुआ? एक देखें, पानी के जो जो जिसको कहते हैं ना कि उसका जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में स्विम करना तो बहुत आसान है, अगेंस्ट द वॉटर स्विम करना मुश्किल होता है। यही तो जिहाद है, यही स्ट्रगल है आपकी, जब आप अल्लाह के रास्ते में स्ट्रगल करते हैं कि उसके मैंने हुक्मों को नहीं तोड़ना दे, उसका हुक्म नहीं टूटे, चाहे मैं कितनी भी स्ट्रगल करूं। वहां पे जम जाना ऐसे कि जैसे कोई पहाड़ होता है कि सारी दुनिया की ताने और बातें और कुछ भी टकराए आपसे और टकरा के वापस चली जाए, आप अपनी जगह खड़े रहें। अरे इसमें इंसान को बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है, तभी आपको अपनी मसलन घर जितना आपका पहले चमकता था, आप शायद उतना नहीं चमकता हो, आप घर की चमक कुर्बान करनी पड़े, हो सकता है कभी आपको अपनी सेहत भी कुर्बान करनी पड़ती, अपनी रातों की नींद भी कुर्बान करनी पड़ती, अपना खाना पीना भी कुर्बान करना पड़ सकता है। क्योंकि आप जब एक स्ट्रगल क्या होती है, अटमोस्ट स्ट्रगल, स्ट्रगल भी नहीं अटमोस्ट स्ट्रगल, जब आप अल्लाह के रास्ते में, इंसान एक ही चीज में लग सकता है ना कि वो जुट जाए, अपने आप को उसके लिए फना कर दे, कई एक ही चीज हो सकती ना, कोई अपने आप को घर के लिए फना कर देगा, कोई नौकरियों के लिए करेगा, कोई अल्लाह के रास्ते में करेगा उसके दीन के लिए, उसका दीन फैले, उसकी नशरो इशात हो, बुराइयां खत्म हो, अंधेरे दूर हो, रोशनी अल्लाह के दीन की फैले, उसके लिए कोई अपने आप को कुर्बानी देगा तो फिर ये होगा ना। जो अटमोस्ट स्ट्रगल कर रहा है उसको कुछ ना कुछ तो कुर्बान करना पड़ेगा। अब आप कहें हर चीज भी मेरी वैसे ही चलती रहे, दर्जियों के चक्कर भी वैसे ही लगे, बाजारों के चक्कर भी वैसे ही लगे, ये भी वैसे ही हो, फिर मेरा जिहाद भी जबी लीला भी चल रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो देखिए ये एक बहुत आला दर्जे का काम है, और यहाँ पे पता चल गया कि कौन सा काम अफजल है, शायद इसको आप काम समझते नहीं, इसलिए कि ये फिजिकली आपको ऐसे नजर नहीं आ रहा कि कोई स्ट्रगल ऐसी हो रही हो कि जैसे मस्जिद की सफाई आप कर रही है तो पोछा लेके साफ कर रही है, अब वो तो एक नजर आ रही है चीज। और ऐसे कामों को में उन लोगों की भी दिलचस्पी इतनी ज्यादा इसलिए थी कि ये वो काम थे जो बड़े नुमाइश के काम होते हैं, तो नुमाइशी कामों से रियाकार को दिलचस्पी होती है कि नुमाइशी काम हो जिसके अंदर लोगों को पता चले वो देखो कितनी मस्जिद की वाह भाई वाह, ये तो मस्जिद का कितना ख्याल रखने वाले, ये तो देखो खाना कितना खिलाते हैं। जिहाद किसको नजर आना है, किसको नजर आएगा कि कौन स्ट्रगल कर रहा है और कौन किसके क्या हालात है और किस तरह से चल रहा है, तो इसलिए तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं। तो हमें तो वो काम अच्छे लगते हैं ना जिसमें लोगों की वाह वाह भी हो और लोगों की नजरें भी हो और लोगों को पता भी चले। जरा ये नहीं मैं कह रही कि वो काम कोई मामूली काम है, वो भी बहुत बड़ी नेकी है। मस्जिद से एक तिनका उठाना ना, यानी एक तिनका आपने गिरा हुआ उठा लिया, ये भी बड़ा अजर सवाब है। लेकिन आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि दोनों में से अगर आप कंपेयर करें तो कौन सा बड़ा काम है। हम चाहते हैं ना हम बड़े काम करें, नेकियों के बड़े कामों में आगे जाएं, तो ये है बड़े अमल जिनको आज हम कुछ नहीं समझते। वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता, ये क्यों कहा गया? इसलिए कि मुशरिक जो है ना वो शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, अल्लाह जो शिर्क वाले उसको नहीं हिदायत देता, समझ नहीं आएगी उनको जालिमों को ये बात, यानी ये क्या कही जा रही है। और क्या है अब ये देखिए, मैंने कहा ना 22 आयत तक एक ही कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह, वो लोग जो ईमान लाए, उन्होंने हिजरत की, उन्होंने जिहाद किया अल्लाह के रास्ते में, स्ट्रगल की अल्लाह के रास्ते में, कोशिश की अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में आने वाले उसके हुक्मों के दरमियान आने वाली हर रुकावट को हटाने की कोशिश की, अल्लाह के ऊपर ईमान लेकर आए, तो उसके बाद अल्लाह की तरफ जाने वाला जो रास्ता था ना, उस सफर में जो भी हिंड्रेंस हुई वो उसको हटाते चले गए, उसको पार करते चले गए, चाहे अपने नफ्स को कुचलना पड़े या औलाद की ख्वाहिशात को पीछे करना पड़े, یا رشتے دار ناراض ہو رہے ہیں یا پیرنٹس بی لٹل کر رہے ہیں یا کسی کو بھی ناراض کرنا پڑے, وہ اپنا مال بھی اپنی جان بھی اس راستے میں لگاتے ہیں, بھی اموالہم وانفسہم, کیونکہ جہاد میں مال بھی لگتا ہے جان بھی لگتی ہے, دونوں چیزیں لگتی ہیں, پیسہ بھی لگانا پڑتا ہے, کہیں نشر و اشاعت کے لیے پیسے لگانے پڑیں گے, لیکن یہ نہیں ہے کہ کسی نے ایک کر لیا میں نے پیسے لگا لیے تو اب میں اپنے وقت نہیں دے سکتی, ایسے نہیں, وقت بھی دینا ہے مال بھی دینا, یا کوئی وقت دے رہا تو کہے اب میں مجھے پیسے دینے کی کیا ضرورت ہے, نہیں, تو قوت سے آپ کے پاس جتنی انرجی ہے جتنا ذہن ہے آپ کے پاس قلم کی پاور ہے یا کوئی اور آپ کے پاس سکل ہے کوئی کمپیوٹر کی ہے کوئی چیز کی ہے اس کو دیں اس راستے میں, دیکھ لیا مومن کی زندگی کتنی ڈفرینٹ ہوتی ہے, ایسی زندگیاں تو شاید ہم سوچتے ہیں کہ یہ کچھ ہوتی نہیں کیونکہ آج ہم سارے ایک ہی ڈائریکشن میں چل رہے ہیں, مومن اور کافر کا کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا, مومن تو جیتا ہی اللہ کے لیے, اس کی زندگی بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے, ہم کچھ نہ کر کے بھی اپنے آپ کو سب سے بڑے دیندار اور مومن سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم و درجت عند اللہ, یہ ہیں جو بہت بڑے ہیں درجے میں اللہ کے نزدیک, اب سمجھ آئی کون درجے میں بڑے, ایمان بھی لائے ہجرت بھی کر لی اللہ کی خاطر, اس جگہ کو بھی چھوڑ دیا جہاں پہ رہ کے اللہ کے دین پہ نہیں چل سکتے تھے, اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ اس جگہ پہ رہ کے میں اللہ کے دین پہ نہیں چل سکتے, ہم نہیں چل سکتے ہمارا دین خطرے میں ہے, وہاں سے ہجرت کر لیں, ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم سے ریکوائرڈ کیا ہے, ہم سے مطالبہ کیا ہے, کیا پتہ ہے یہ بات کہ سٹرگل ضروری ہے. اب ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام چلنا دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے بہتر ہے, یعنی جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں سٹرگل کے لیے صبح یا شام چلتا ہے اگر کوئی انسان نکلتا ہے تو اس سے اب سب سے بہتر ہے, یہ مسلم کی روایت ہے, ایک مسلم میں ایک اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بڑھ کے کوئی عبادت ہے, وہ عبادت آپ نے فرمایا نہیں, اس سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں ہے. پھر دوبارہ یہی سوال کیا گیا, پھر دوبارہ یہی سوال کیا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس عبادت کو کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے جو اس سے زیادہ ہوگی. جب تین دفعہ یہ سوال دہرایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تیسری دفعہ کہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا جہاد سے واپسی تک اس شخص کی طرح جو روزہ دار ہے, قیام کرنے والا, اللہ کی آیات پہ عمل کرنے والا اور روزہ اور نماز سے نہ تھکنے والا اس کی طرح. اب یہ اتنا بڑا کام کون کر سکتا ہے, اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اس کی استطاعت نہیں رکھتے, کیا روزہ رکھنے والا, قیام کرنے والا, یعنی جتنی دیر تک وہ واپس نہیں آتا, اللہ کی آیات پہ عمل کرنے والا ہے اور روزے اور نماز سے تھکنے والا ہی نہیں. فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, یہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں, اصل کامیاب تو یہی ہیں جن کا کل بھی بہترین ہو جائے گا, دنیا کا تو وقت جیسا تیسا ہوگا کٹ ہی جائے گا کہ بھئی یہاں پہ ہجرت بھی کرنی پڑی, یہاں پہ جہاد کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, مگر اصل کامیاب یہی لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا انسان افضل ہے, فرمایا وہ جو ایمان والا ہو, جو اللہ کے راستے میں مال اور جان سے جہاد کرنے والا ہو. پوچھا اس کے بعد کون, فرمایا وہ مومن جو پہاڑ کی کسی گھاٹی میں رہنا اختیار کرے اور اللہ کا خوف رکھتا ہو اور لوگوں کو چھوڑ کر اپنی برائی سے ان کو محفوظ رکھتا ہو. بخاری کی روایت ہے, لوگوں کو برائی نہ پہنچائے اپنی ذات سے. یبشرہم ربہم برحمت منہ, ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے, کوئی انسان نہیں کی بات کہہ رہا, یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ سنا رہا ہے خود ان کو, ان کے رب کی طرف سے خوشخبری ہے, کس چیز کی, رحمت کی, स्पेशल रहमत होगी उनके लिए, वरिदवान और रजा की अल्लाह ताला की। जब जन्नत वाले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, अल्लाह ताला फरमाएगा क्या मैं तुम्हें इससे ज्यादा अफजल चीज ना अता फरमाऊं? वो कहेंगे अल्लाह इससे अफजल चीज कौन हो सकती, कौन सी हो सकती है? अल्लाह ताला फरमाएगा मेरी रजा, कि मैं तुमसे राजी हो गया, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होऊंगा। व जन्नत लहुम फीहा, और बागात उनके लिए, और उन बागात में क्या है? नईम मुकीम, नेमते हैं हमेशा रहने वाली। दुनिया में नेमते मिल भी जाए, अव्वल तो उनके उस पाए की नेमत मिल ही नहीं सकती दुनिया में, अगर मिल भी जाए किसी को तो ये नेमते टेम्परेरी हैं, वो नेमते हमेशा की हैं जो कभी खत्म नहीं होने वाली। जवानी जो कभी खत्म नहीं होगी, सेहत जो कभी खत्म नहीं होगी, जिंदगी जो कभी खत्म नहीं होगी, और हर नेमत जो कभी खत्म नहीं होने वाली वो नेमत मिलेगी। तो क्या कंपैरिजन है यहाँ की नेमतों का और वहां की नेमतों, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अल्लाह अकबर। तो वो रिवॉर्ड उनके लिए अल्लाह ताला ने रखे हैं, ये इनाम है इनके लिए कि अगर दुनिया में तुम अगर नेमतों से महरूम भी हो गए, हिजरत की तो जाहिर है वतन भी छोड़ना पड़ा, घर बार छोड़ना पड़ा, रिश्तेदार छोड़ने पड़े, कोई नहीं, अल्लाह ने तुम्हारे लिए वो नेमते तैयार किए, फिर उनको छोड़ना नहीं पड़ेगा, हमेशा कायम रहेंगे। खालिदीन फीहा अबदा, और तुम भी उसमें हमेशा रहने वाले हो, हमेशा हमें खालिदीन इटसेल्फ हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाले। और उसमें अबदा का जब एक एडिशन हो गई तो इसका मतलब क्या है, यानी कभी भी उसमें से नहीं, इनफिनिट लाइफ। अल्लाहु अकबर। इन्ना अल्लाह इंदहु अजरुन अज़ीम, बेशक अल्लाह ताला के पास जो अजर है ना वो बहुत बड़ा है, उसके खजाने जो है वो इतने बड़े हैं, उसके पास देने को बहुत ज्यादा है, बस तुम लेने वाले बन जाओ, इस काबिल करो अपने आप को कि इनके मुस्तहिक बनो, इनके लेने वाले बनो।